السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وسيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه بيان فرماته: ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر جاتے ہوئے تین مرتبہ آمین فرمایا، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی اور یہ سوال کیا گیا: فقیل لہ یا رسول اللہ ما کنت تصنع هذا، آپ نے تین مرتبہ آمین کیوں فرمایا؟ فقال، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: قال لی جبریل علیہ السلام رغم انف عبد دخل علیہ رمضان فلم یغفر له فقلت آمین. ہلاک ہو جائے وہ شخص، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جبریل علیہ الصلاۃ والسلام آئے اور یہ بد دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص، اس کی ناک آلود خاک ہو جائے جس کی زندگی میں رمضان آیا اور اس کی مغفرت نہ ہو سکی. فقلت آمین، میں نے آمین کہا. ثم قال، پھر جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بد دعا کی: رغم انف عبد ذکرت عنده فلم یصلی علیہ، وہ شخص ہلاک ہو جائے، اس شخص کی ناک آلود خاک ہو جائے جس شخص کے سامنے اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا ذکر کیا جائے، آپ کا نام لیا جائے اور وہ شخص آپ پر درود نہ بھیجے. میں نے آمین کہا. ثم قال، پھر جبریل علیہ الصلاۃ والسلام تیسری بد دعا کرتے ہیں: رغم انف عبد ادرک والدیہ او احدہما فلم يدخل الجنہ فقلت آمین. جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بد دعا کی کہ وہ شخص ہلاک ہو جائے، اس کی ناک آلود خاک ہو جائے جس شخص نے اپنے والدین کو اپنی زندگی میں پایا یا ان دونوں میں سے ایک کو پایا اور ان کی وجہ سے جنت میں داخل نہ ہو سکا. فقلت آمین، میں نے آمین کہا. آج کی نشست کا موضوع ہے وہ شخص ہلاک ہو جائے. وہ شخص ہلاک ہو جائے، یہ ایک بد دعا ہے. اور بد دعا تب کی جاتی ہے جب کسی شخص سے کوئی جرم ہو. عجب بات یہ ہے کہ دین اسلام امن اور سلامتی کا دین ہے، اللہ تعالی ارحم الراحمین ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں ہمیشہ مسلمانوں کے لیے. تعجب اس بات پر ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ارحم الراحمین ہیں، جبریل علیہ الصلاۃ والسلام جو مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں، اور وہ فرشتے ہیں جو وحی لے کر آتے ہیں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر, اور وحی زندگی ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے. عجب بات یہ ہے کہ اس کے باوجود کہ ہر طرف رحمت ہی رحمت ہے, خیر ہی خیر ہے, یہ بدعا کہاں سے آئی؟ یہ خوفناک الفاظ, ہلاک ہو جائے وہ شخص اگر کوئی عام شخص کسی کو یہ بدعا دے تو دل لرز جاتا ہے. جب یہ بدعا اللہ تعالیٰ کے عظیم فرشتے, سب سے بہترین مخلوق آسمان میں سے, آسمانوں کے مخلوق میں سے جو سب سے اعلی و افضل مخلوق ہے وہ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام, بدعا کرتے ہیں رغم انف امرئ یا رغم انف عبد, ہلاک ہو جائے وہ شخص. تو کیا ہمارے دل نہیں لرزتے؟ کیا ہمیں سوچنا نہیں چاہیے کون سے یہ لوگ ہیں جن کے لیے ہلاکت کی بد دعا کی جا رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آمین فرما رہے ہیں. جبریل علیہ السلام کی بد دعا ہی کافی تھی ہلاکت کے لیے, اس عظیم فرشتے کی بد دعا ہی کافی تھی. لیکن جب اس عظیم فرشتے کی بد دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین بھی مل جائے تو پھر نجات کا کوئی راستہ باقی نہیں رہتا. یاد رکھیں, یہ کون سے بدترین لوگ ہیں, یہ کون سے عجیب لوگ ہیں جس زمین پر تو رہتے ہیں, اس دنیا میں کھاتے پیتے ہیں, زندہ ہیں, موجود ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہیں اور ہلاک ہونے والوں میں سے ہیں. آج میں اپنا محاسبہ کروں, میں یہ دیکھوں کہ میں کہاں پہ ہوں, کیا میں ان لوگوں کے صف میں ہوں جن پر اللہ تعالیٰ راضی ہے, جو امن و امان میں ہیں, یا ان لوگوں کے صف میں ہوں جن پر اللہ تعالیٰ ناراض ہے اور جو لوگ ہلاک ہونے والے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ بد دعا کیوں ہوئی, آخر کون سا ایسا جرم ہوا بعض لوگوں سے جس کی وجہ سے ان پر یہ بد دعا کی گئی. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جبریل علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس آئے اور مجھ سے کہا کہ وہ شخص ہلاک ہو جائے, اس شخص کی ناک آلود خاک ہو جائے, یا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے جس کی زندگی میں رمضان آیا اور اس کی مغفرت نہ ہو سکے. جرم دیکھیں کہ رمضان کا مہینہ, خیر و برکت کا مہینہ, مغفرت کا مہینہ ایک شخص کی زندگی میں آتا ہے, ایک مسلمان کی زندگی میں آتا ہے, وہ مسلمان جو ہمیشہ دعا کرتا رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرما. اب مغفرت کا مہینہ آیا ہے اور اس مغفرت کے مہینے میں واللہ ایک ایک لمحے میں خیر و برکت ہے, ایام معدودات گنے چنے دن ہیں, ایک ایک لمحے میں خیر ہے اور ایک ایک لمحے میں مغفرت ہے. اب دیکھیں کہ رمضان کے مہینے مغفرت کیسے ہے. نمبر ایک, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جس نے رمضان کے مہینے کا روزہ رکھا ایمان کے ساتھ, یہ شرط ہے, بغیر ایمان کے کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی. ایمانا واحتسابا, اور اس ایمان کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس روزے کا اجر و ثواب ضرور عطا فرمائے گا, اپنا وعدہ ضرور پورا کرے گا. غفر له ما تقدم من ذنبه, اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے. سبحان اللہ, روزہ تو ہم نے رکھ لیا ہے کیا ایمان کے ساتھ روزہ رکھا ہے اور اس یقین کے ساتھ روزہ رکھا ہے کہ اس روزے کا اجر و ثواب ہمیں اللہ تعالیٰ ہی دے گا؟ اگر ایسی حالت ہے تو یہ خوشخبری سن لو، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جو گناہ رمضان سے پہلے کر چکے وہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، ان کی مغفرت ہو گئی. دوسرے نمبر پہ، رمضان مغفرت کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کے مہینے میں قیام کی نماز پڑھی، قیام کیا، تراویح کی نماز پڑھی، تہجد کی نماز پڑھی، ایمانا ایمان کے ساتھ، واحتسابا اس یقین کے ساتھ کہ اس قیام کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ ہی مجھے دے گا. لوگوں کو دکھاوے کے لیے نہیں، اس لیے نہیں کہ لوگ کہیں کہ یہ بڑا روزہ رکھنے والا ہے، اس کا روزہ تو دیکھو، اس کی نماز تو دیکھو، نہیں. جس نے اس نیت سے نماز پڑھی، نہ تو اس کا روزہ ہے اور نہ اس کی نماز ہے. ایمانا واحتسابا کیا ملے گا اسے؟ غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے. تیسرے نمبر پہ، رمضان مغفرت کا مہینہ ہے، رمضان میں لیلت القدر ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا ایمان کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہی اس شخص کو اجر ثواب دے گا، اور اللہ تعالیٰ کے اجر و ثواب کی نیت سے اس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے. سبحان اللہ، گزشتہ گناہ معاف. تو جس شخص نے تینوں کو پایا، روزہ بھی رکھا ایمان اور احتساب کے ساتھ، صلاۃ القیام بھی پڑھی ایمان و احتساب کے ساتھ، اور لیلۃ القدر کو بھی پا لیا ایمان و احتساب کے ساتھ، ایک چیز سے تو پچھلے گناہ معاف ہو گئے، اور باقی دو چیزیں جنت میں بلندی درجات ہے. یہ اس کریم کا کرم ہے. آگے سنیں، رمضان مغفرت کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ داخل ہو جاتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے. اس سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے؟ جنت کے دروازے کس لیے کھول دیے گئے ہیں؟ جہنم کے دروازے کس لیے بند کر دیے گئے ہیں؟ شیطان کو کیوں قید کر دیا گیا ہے؟ اس لیے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں، مزید قریب ہو جائیں، زیادہ قریب ہو جائیں، اور اپنی بخشش کروا لیں، مغفرت کروا لیں. اور یہ بھی سن لیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس شخص نے امام کے ساتھ نماز پڑھی، یہاں تک جب تک کہ امام اپنی نماز سے فارغ نہیں ہو جاتا، تو اس شخص کے لیے ساری رات کا قیام لکھ دیا گیا. آپ مسجد میں آتے ہیں، عشاء کی نماز پڑھتے ہیں امام کے ساتھ، پھر تراویح کی نماز بھی پڑھتے ہیں اسی امام کے ساتھ، اسی امام کی ابتدا میں، جب تک کہ وہ امام اپنی نماز سے مکمل طور پر فارغ نہیں ہو جاتا، اس شخص کے لیے ساری رات کا قیام لکھ دیا گیا. اگرچہ وہ اپنے گھر میں سو رہا ہو، یا اپنے آفس میں جاب پر بیٹھا ہو، یا وہ بازار میں کچھ چیز خریدنے گیا ہو، اس کے نام اعمال میں وہ شخص نماز پڑھ رہا ہے، قیام کی حالت میں ہے، اس کے لیے تہجد اور قیام کا ثواب فجر تک لکھ دیا گیا. بعض لوگوں نے، میں نے دیکھا ہے، کافی غلطی کی، خاص طور پہ گزشتہ 20 راتوں میں، یہ امام آتا ہے, اس کی اقتداء میں عشاء کی نماز پڑھتے ہیں, تراویح بھی پڑھتے ہیں. جب امام وتر پڑھتا ہے تو نماز چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. ان کو یہ گمان تھا یا یہ گمان ہوتا ہے کہ ہم اپنے گھر میں جا کے تہجد کی نماز پڑھیں گے اور پھر اپنے وتر خود پڑھ لیں گے. ایسے لوگ جو ہیں وہ اس خیر سے محروم ہو گئے جن کے لیے, یا وہ خیر جس کے تعلق اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس شخص کے لیے ساری رات کا قیام لکھ دیا گیا, تو اس خیر سے محروم ہو گئے. تو پوری رات کے قیام میں سے یہ لوگ صرف اتنا قیام کا ثواب لیں گے جتنا وہ نماز پڑھیں گے, بس آدھا گھنٹہ پڑھیں گے, ایک گھنٹہ پڑھیں گے, دو گھنٹہ پڑھیں گے, ساری رات کا قیام تو نہیں کر سکتے نا. سبحان اللہ. آج کل کیا ہوتا ہے, آخری دس راتوں میں امام وتر نہیں پڑھاتا. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر مساجد میں عشاء کی نماز ہوتی ہے, اس کے بعد پھر بعض مساجد میں چار رکعت, بعض میں چھ اور بعض میں آٹھ رکعت پڑھاتے ہیں, اور امام وتر نہیں پڑھاتا عام طور پہ. تو جس نے اس نماز کو پا لیا, جب تک کہ امام اپنی نماز سے فارغ نہیں ہو جاتا, تو اس شخص کے لیے ساری رات کا قیام لکھ دیا گیا. سبحان اللہ. یہ حدیث بھی دیکھ لیں, یہ رمضان میں تھا. اب رمضان کے علاوہ دیکھیں آپ, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص عشاء کی نماز با جماعت پڑھتا ہے اس کے لیے آدھی رات کا قیام لکھ دیا جاتا ہے. عشاء کی نماز با جماعت پڑھی, نامہ اعمال میں عشاء کی نماز کے ساتھ ساتھ آدھی رات کا قیام یعنی تہجد کا ثواب بھی لکھ لیا گیا. اور جس شخص نے فجر کی نماز بھی با جماعت پڑھی اس شخص کے لیے پوری رات کا قیام لکھ لیا گیا. سبحان اللہ. رمضان مغفرت کا مہینہ ہے, بہترین دن ہیں, بہترین لمحات ہیں, پورے سال کی بہترین راتیں ہیں. یہ دس راتیں پورے سال میں سے بہترین راتیں ہیں جن میں لیلۃ القدر ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شهر, ہزار راتوں کی عبادت, ہزار مہینوں کی عبادت ایک طرف, اور اس ایک رات کی عبادت ایک طرف, اس ایک رات کی عبادت ہزار مہینے کی عبادت کے برابر نہیں ہے, افضل ہے اور بہتر ہے. انسان کی زندگی کتنے سال ہے, 60, 70, 80 سال, 100 سال لے جائے. پچھلے زمانوں میں لوگوں کی عمریں جو ہے لمبی ہوا کرتی تھی. ایک اثر میں آیا ہے, ایک بوڑھی اپنے بیٹے پر رو رہی تھی, خاموش نہیں ہوتی تھی. تو ایک بزرگ گزرے, ایک عالم گزرے, اور کہا ماں جی آپ کیوں رو رہی ہیں؟ کہتی میرا بیٹا مر گیا. تو اس شخص نے سمجھایا, اسے سمجھ نہ آئی, مزید رونے لگی. تو اس شخص نے یہ پوچھا عمر کتنی تھی آپ کے بیٹے کی؟ کہتی 500 سال. تو اس شخص نے کہا آپ جانتی ہیں کہ ایسے لوگ آنے والے ہیں اس دنیا میں جن کی عمریں 70 سے 80 سال کے قریب ہوں گی, 100 سال سے زیادہ نہ ہوں گی. تو اس عورت نے سر اٹھایا اور کہا اللہ کا شکر ہے کہ میرے بیٹے کی عمر 500 سال تھی, اور اگر مجھے ایسی عمر مل جاتی جس میں صرف 70 سال زندہ رہنا ہوتا تو میں وہ ایک سجدے میں گزار دیتی, میں وہ 70 سال ایک سجدے میں گزار دیتی. سبحان اللہ. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عمریں مختصر سی ہیں, مختصر سی زندگی ہے, مختصر سی عمر ہے. ابھی کل ہم کہہ رہے تھے کہ اور رمضان آ گیا, اب ہم کہہ رمضان جا رہا ہے. یہ زندگی ہماری, دنیا میں آئے تھے اب اچانک جانا ہی پڑے گا, لیکن اس پوری زندگی میں ہم نے کیا کیا, وہ تو نہیں جانتے. اچھا ان 20 دنوں میں ہم نے کیا کیا, یہ تو جاننا چاہیے نا. اب 20 سالوں میں کیا کیا وہ تو بھول گئے, ان 20 دنوں میں ہم نے کیا کیا, ان 20 راتوں میں ہم نے کیا کیا, نہیں جانتے. اگر ان 20 دنوں یا 20 راتوں میں ہم نے کوئی اچھا کام نہیں کیا تو یاد رکھیں جو باقی ہے وہ گزشتہ سے زیادہ بہتر ہے. یہ 10 راتیں جو باقی ہیں یا جو راتیں ابھی باقی ہیں جتنی بھی ہیں, وہ جو گزر چکا ہے ان سے زیادہ افضل اور بہتر ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے, وہ دینا چاہتا ہے, وہ رحم کرنا چاہتا ہے. اگر ابھی بھی ہماری آنکھیں نہ کھلی تو کب کھلے گی؟ اس لیے یاد رکھیں, جرم دیکھیں, ہر طرف مغفرت ہی مغفرت ہے رمضان کے مہینے میں. اور کوئی ایسا مسلمان ہے جس نے جس کی مغفرت نہ ہو سکی رمضان میں؟ نہ تو روزے اس نے رکھے ہیں, اگر رکھے ہیں تو ایمان کے ساتھ نہیں رکھے. اگر ایمان تھا تو پھر ریاکاری تھی, لوگوں کو دکھاوے کے لیے تھا, اجر لوگوں سے وہ مانگنا چاہتا تھا تاکہ لوگ اس پر ترس کریں, اسے کچھ دیں اور لوگ کہیں بڑا عبادت گزار شخص ہے, تاکہ لوگ اس کی تعریف کریں, لوگ کہیں یہ عابد ہے اور یہ بڑا عبادت گزار شخص ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہے, لوگوں کے لیے ہی اس نے روزہ رکھا تو مغفرت سے محروم رہا. قیام کیا, یا تو ایمان نہیں تھا یا احتساب نہیں تھا یا دونوں نہیں تھے, محروم ہوا مغفرت سے. لیلۃ القدر اس ضرورت ہی نہیں, کیا ضرورت ہے اسے جس نے ایک مہینہ عبادت نہیں کی, اب 1000 مہینے کی عبادت کی اس کی کیا ضرورت ہے؟ جس زندگی میں ایک ختم قرآن کا نہیں کیا, اب اسے کیا ضرورت ہے رمضان میں ختم کرے قرآن مجید کا؟ جس نے کبھی ایک آیت کے مفہوم کو نہیں سمجھا, رمضان میں کیوں سمجھے گا وہ؟ اسے کیا ضرورت ہے؟ اس لیے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ساتویں آسمان سے نازل ہوتے ہیں اور یہ خبر لے کے آتے ہیں, یہ بد دعا لے کے آتے ہیں اور کہتے ہیں رغم انف امرئ, وہ شخص ہلاک ہو جائے جسے جس کی زندگی میں رمضان آیا اور اسے مغفرت نہ ہو سکے. اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آمین فرماتے ہیں. میرے بھائیو, جو دن گزر گئے ہیں وہ گزر گئے ہیں, جو راتیں گزر گئی ہیں وہ گزر گئی ہیں, واللہ ابھی خیر باقی ہے. اللہ تعالیٰ کریم ہے, رحیم ہے, رحمان ہے, وہ دینا چاہتا ہے, وہ مغفرت کرنا چاہتا ہے. ابھی وقت, ابھی توبہ کر لو, واللہ ادھر ہی بیٹھے ہوئے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, کسی عالم کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے, کسی ولی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے, کسی پیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے اپنے دل میں ابھی ندامت کا اظہار کرو اور کہو اللہ تعالیٰ جو میں کر چکا, جتنی گناہ مجھ سے ہو مجھے معاف کر دو, میں وعدہ کرتا ہوں میں بقیہ زندگی میں بقیہ راتیں جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے گزاروں گا اور ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ بھی رکھوں گا, قیام بھی پڑھوں گا اور لیلۃ القدر کے لیے بھی میں جدوجہد کروں گا. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے, اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. توبہ کر کے دیکھیں, اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. تو یہ رمضان, یہ پہلی بد دعا تھی جو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے دی اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا. دوسری دیکھیں, جبریل علیہ الصلوۃ والسلام بد دعا کرتے ہیں, رغم انف عبد ذکرت عنده فلم يصلي عليك, وہ شخص ہلاک ہو جائے جس شخص کے سامنے اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ذکر کیا جائے, آپ کا نام لیا جائے اور وہ شخص آپ پر درود نہ بھیجے. صلی اللہ علیہ وسلم یا علیہ الصلاۃ والسلام, یہ دو یا چار لفظ کہہ نہیں سکتا وہ شخص. کتنے عجیب انسان ہے, سید المرسلین, سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جس شخص نے اپنی ساری زندگی جدوجہد میں گزار دی, کلمہ توحید کا پیغام, اللہ تعالی کا حکم کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے مشکل سے مشکل تکلیف کا سامنا کیا, اپنے رشتہ داروں نے رشتے کو توڑا, اپنے گھر سے نکالا، قتل کی سازش کی، ان کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ مدینہ تک پہنچے، جب شہر بھی چھوڑ دیا، اپنا گھر بھی چھوڑ دیا، اپنا سب کچھ ان کے حوالے کر کے چھوڑ دیا، ایک نئی جگہ پر گئے، مدینے کی طرف گئے، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں تک بھی پیچھا نہ چھوڑا، کئی جنگیں ہوئیں، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرتے رہے، اپنے رب کے لیے صبر کرتے رہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا وَلِرَبِّكَ فَصْبِرْ، صبر کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے رہے، لیکن توحید کی دعوت اور اتباع سنت کی دعوت عام کرتے رہے، کسی چیز نے نہیں روکا. اور آج آپ دیکھیں ہماری اصلیت کیا تھی، اپنے آپ کو دیکھ لیں، ہم لوگ انڈیا میں رہتے تھے اور نہ جانے ہمارے باپ دادا ہندو تھے یا کیا تھے، بت پرستی کرنے والے تھے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کلمہ توحید کا اعلان کیا اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اپنی جانیں بھی قربان کی اس کلمے کے اوپر، اپنے گھر کو چھوڑا، اپنے بیوی بچے چھوڑے، اپنا کاروبار چھوڑا اور مشرق سے مغرب تک اس زمین پر سیر کی. آج سیر ہم بھی کرتے ہیں، وہ بھی سیر کیا کرتے تھے، ہماری سیر دیکھیں کس لیے ہوتی ہے، ان کی سیر دیکھیں، اپنی جانیں قربان کر دی تاکہ اللہ تعالیٰ کے دین کو، اللہ تعالیٰ کی توحید کو لوگوں میں عام کریں. اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے ہمارے اوپر، اور ان کے بعد صحابہ کرام کا ہمارے اوپر احسان ہے، سلف صالحین کا احسان ہے ہمارے اوپر کہ انڈیا تک کلمہ توحید کو پھیلایا، چین تک، یورپ تک. اور آج جب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اس عظیم انسان کو، اس محسن انسانیت کا جب ذکر کیا جاتا ہے، ہم تو لفظ کہنے سے قاصر ہو جاتے ہیں، عاجز ہو جاتے ہیں، علیہ الصلاۃ والسلام نہیں کہہ سکتے، گنگے ہو جاتے ہیں. عجب بات ہے واللہ. یاد رکھیں جب بھی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے تو فوراً کہیں صلی اللہ علیہ وسلم یا علیہ الصلاۃ والسلام. احسان کا بدلہ ایسے چکایا جاتا ہے، آپ پر کوئی شخص احسان کرتا ہے، آپ زندگی بھر اس کے تابے دار ہو جاتے ہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جو احسان ہے ہمارے اوپر، ہم ایک درود بھی نہیں بھیج سکتے ان کے اوپر. اور سب سے بہترین درود ہے درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں. نماز سب سے عظیم اور سب سے بڑی عبادت ہے. توحید کے بعد نماز جو ہے ارکان اسلام کا دوسرا رکن ہے. اور میرا ایمان ہے جو اذکار نماز میں ہے وہ سب سے بہترین اذکار ہے، کیونکہ نماز سب سے بہترین عبادت ہے. اور درود ابراہیمی کیونکہ نماز میں وہی ہم پڑھتے ہیں، سب سے عظیم اور سب سے بہتر درود ہے، اس سے بہتر کوئی درود نہیں ہے. درود ابراہیم ہم سب جانتے ہیں، اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. یہ درود ابراہیمی ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی درود ہیں، درود تاج ہے، درود لکی ہے، درود تنجینا ہے، سارے کے سارے بدعات اور خرافات ہیں، اللہ کے لیے ان سے بچو، واللہ یہ سازش ہے دشمنان اسلام کی. نئے نئے درود گھڑ کے رکھے ہیں تاکہ مسلمان اس عظیم درود سے دور ہو جائیں. جس نے بدعت کی، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا عمل اس پہ منہ پر مردود ہے، رد کر دیا گیا ہے. من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا عمل نہ ہو، وہ اس کا عمل بھی مردود ہے، وہ شخص بھی مردود ہے. بغیر دلیل کے دین میں نئی چیز ایجاد کرنے کا نام بدعت ہے. درود تو موجود ہیں، اور صحیح بخاری مسلم میں 7 قسم کے الفاظ ہیں تقریباً درود ابراہیمی کے، ملتے جلتے ہیں. کیا وہ کافی نہیں ہے؟ اور ہمیں ضرورت ہے کہ ہم نئے درود لے کے آئیں. یہ کیا ہے درود تاج؟ یہ تنجینے کیا ہے؟ کہاں سے آئے ہیں یہ؟ ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں کیونکہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. درود تاج کس نے فرمایا ہے؟ درود لکھے کس نے فرمایا ہے, تو نجینا کس کی ایجاد ہے؟ رحمت تیجانی ظالم نے کہا کہ میرے پاس اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آئے یقمتن لا منامن, بیداری کی حالت میں خود چل کے آئے, نیند کی حالت میں نہیں آئے. کیوں آئے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم؟ اپنی جنت کو چھوڑ کے کیوں آئے؟ سنیں, کہتا ہے مجھے درود دینے کے لیے آئے ہیں. کون سا درود دیا ہے؟ صلاۃ الفاتح, درود فاتح, جیسے ہمارے درود تاج اور تنجین مشہور و معروف ہے. عرب میں صوفیوں میں یہ درود فاتح جو ہے, صلاۃ الفاتح زیادہ مشہور ہے اور معروف ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیداری کی حالت میں آیا اور مجھے یہ درود عطا فرمایا. جس نے اس درود کو پڑھا اجازت کے ساتھ, اس کا اجر و ثواب قرآن مجید سے پڑھنے سے 6000 گنا زیادہ ہے. وہ ظالم کہتا ہے اللہ کی کلام ایک حرف, ایک حرف کا اجر و ثواب 10 نیکیاں ہیں, اور الف لام میم ایک حرف نہیں ہے, الف ایک حرف ہے, لام دوسرا ہے اور میم تیسرا ہے. اور وہ شخص کہتا ہے جس نے درود فاتح اجازت سے پڑھا, یعنی اپنے پیر کی اجازت سے, پیر مریدی کا سلسلہ جاری رکھو, اپنے پیر کی اجازت سے جس نے یہ درود پڑھا اس کو جو اجر و ثواب ملے گا وہ قرآن مجید کی تلاوت سے 6000 گنا ملے گا زیادہ. یعنی 6000 مرتبہ قرآن مجید پڑھیں, 6000 مرتبہ ختم کریں قرآن مجید کا, اور یہ درود ایک مرتبہ پڑھیں تو اس درود کا اجر و ثواب قرآن مجید کی 6000 مرتبہ تلاوت سے ختم سے زیادہ بہتر ہے. واللہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے, اس پانچ جگہ پر بیٹھے کسی پر جھوٹ نہیں باندھتے ہم لوگ. اور عجب بات صرف یہ نہیں جو میں کہوں, اس سے بڑھ کر عجب بات یہ ہے کہ لوگ آج بھی دفاع کرتے ہیں اور کہتے ہیں وہ حق پہ تھے. ہاں درود ایسے موجود ہیں جن کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے, اللہ تعالیٰ جو چاہے جس کو دے. عجب بات دیکھیں نہیں میرے بھائی, اس میں کیا شک کہ اللہ تعالیٰ جو جس کو چاہے دے دے, لیکن کیا اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ نہیں ہے, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وعدہ نہیں ہے جس نے دین میں نئی چیز ایجاد کی وہ شخص مردود, اس عمل بھی مردود ہے؟ یہ روایت ہم کہاں کریں؟ جس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی, اس کا عمل اکارت ہو گیا. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم, اپنا عمل ضائع نہ کرو. دل یہ تو ثابت کرے عمل صحیح ہے, قرآن سنت کے مطابق ہے, تب ہم کہنے کے لیے تیار ہیں کہ اجر بھی ہے. پھر قرآن سے بڑھ کر اجر ہے؟ ایک مخلوق کی کلام خالق کی کلام سے زیادہ اجر والی ہے؟ عجب بات ہے واللہ. اگر یہ میرا ایمان ہے, اگر اس درود میں خیر ہوتا تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے لیے سوڈان میں جا کے نہ دیتے. وہ بکر صدیق کے پاس آتے اور یہ درود ان کو دیتے, اور آج درود صدیق کے نام سے معروف و مشہور ہوتا. کبھی سنا ہے آپ نے درود صدیق یا درود فاروقی؟ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ توحید اور سنت پر تھے, وہ جانتے تھے کہ سنت کیا اور بدعت کیا ہے. جب لوگ علم سے دور ہوتے گئے اور جہالت عام ہوئی تو جہالت کی تاریکیوں میں کوشش کی ہم بھی کوئی چیز اچھی کر لیں, لیکن اندھیرے میں تاریکیوں میں ملتا کیا ہے سوائے ٹھوکروں کے اور سوائے ہلاکت کے؟ تو ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا گیا ہو, نام لیا گیا ہو, اور اس شخص نے درود نہ پڑھا. درود پڑھنا ہے تو صحیح درود پڑھو جو قرآن سنت سے ثابت ہے. اگر کوئی بدعتی درود پڑھا تو اس کے دگنا گناہ ہے, اجر نہیں ہے دگنا. ایک تو درود بھیجا ہی نہیں, عمل مردود ہو گیا, اور دوسرا بدعت ایجاد کی ہے, اس کا الگ گناہ ہے. تیسری بات جو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, تیسری بد دعا, جبریل علیہ الصلوۃ والسلام بد دعا کرتے ہیں, رغم انف عبد ادرک والدیہ او احدہما فلم يدخل الجنہ فقلت آمین. وہ شخص ہلاک ہو جائے, اس کے ناک آلود خاک ہو جائے, جس شخص نے اپنی زندگی میں اپنے دونوں والدین کو پایا, ماں باپ کو پایا, یا ان دونوں میں سے ایک کو پایا, یا والد کو یا والدہ کو, لیکن ان کی وجہ سے جنت میں داخل نہ ہو سکا, ہلاک ہو جائے ایسا شخص, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آمین فرماتے ہیں. والدین جنت کے دو دروازے ہیں. اللہ تعالیٰ کے حق کے بعد والدین کا حق ہے. قرآن مجید کی آیات پڑھ کے دیکھ لیں. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. وجہ کیا ہے؟ یہ والدین اللہ تعالیٰ نے یہ شرف بخشا ہے والدین کو. جب بھی والدین کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے احسان کا لفظ ساتھ جڑا ہوا ہے. احسان اور احسان کسی بھی عمل کی ایکسلنسی کا نام ہے, اس سے بڑھ کر کوئی درجہ نہیں ہے. آپ جانتے ہیں احسان سب سے بہترین عمل کا نام احسان ہے, جس میں پرفیکشن ایکسلنسی کا معنی موجود ہے. یعنی جب بھی والدین سے آپ نے کوئی بات کرنی ہے یا کوئی معاملہ طے کرنا ہے اور آپ کے سامنے ایک دو تین چار آپشنز ہیں, جو سب سے بہترین ہے اس کو اپناؤ, اسے احسان کہتے ہیں. بات کرنے سے پہلے سوچ لو میں کیا بات کرنے جا رہا ہوں, کون سے الفاظ زبان سے نکالنے جا رہا ہوں. اگر احسان کے ہیں تو ٹھیک ہیں, اگر احسان کے نہیں ہیں تو ذرا سوچ لو. وبالوالدین احسانا. اف تک کہنا جائز نہیں ہے. جس نے اف کہا زبان سے, اور اف صرف زبان کا قول نہیں ہے کہ اف ہو, یہ اف ہو تو عام ہو گیا بچوں میں آج, صرف چہرے کی رنگت کو تبدیل کرنا یا سلوٹوں کو تبدیل کر کے غصے کا اظہار کرنا بھی اف ہے. تو والدین کے سامنے ہم اپنے چہرے کو, اپنی پیشان کو اگر خندہ نہیں بنا سکتے اور اپنے چہرے مسکراہٹ نہیں لا سکتے تو پھر احسان نہیں کر سکتے. یہ والدین کا ادنا سے ادنا حق ہے ہمارے اوپر. اور جو شخص یہ دیکھنا چاہتا ہے اس دنیا میں کہ کیا اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہے یا نہیں, صرف یہ دیکھ لے کیا اس کے والدین اس پر راضی ہیں یا نہیں, یہ پیمانہ ہے. اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر راضی ہے تو دیکھ لیں آپ کے والدین آپ کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں, رضامندی کا سلوک کرتے ہیں یا ناراضگی کا کرتے ہیں. اگر ناراضگی کا سلوک ہے اور حق انہی کے ساتھ ہے پھر تو ہلاکت ہے. اور اگر وہ ناجائز ناراض ہیں تو ان کو راضی کرنے کی کوشش کریں. غلط فہمی کا شکار ہیں, گھر میں جھگڑے ہوتے رہتے ہیں, ساس بہو کے جھگڑے ہوتے رہتے ہیں. اگر غلطی واقعی والدہ کی غلطی ہے یا والد کی غلطی ہے تو ان کے پاس جا کر خود ان سے معافی مانگو, تاکہ ان کے دل سے یہ نفرت ختم ہو جائے. خود بڑے پن کا مظاہرہ کریں, وہ آپ کے والد ہیں. شاید آج ہمیں اس کا احساس نہیں کیونکہ ہمارے شاید بچے نہیں ہیں. جب بچے ہوتے ہیں اور بچے بڑے ہوتے ہیں ان کی ضروریات بھی بڑھتی جاتی ہیں, پھر احساس ہوتا ہے کہ والد ہوتا کیا ہے, والدین ہوتے کیا ہیں. آج تو شاید ہمیں پرواہ نہیں ہے کیونکہ ہمارے ساتھ گزری نہیں ہے. آج بچے کہتے ہیں یہ میرا بھائی یا میرے بہن زیادہ پیارے ہمارے والدین کو. جب آپ کے چار بچے ہوتے ہیں یہی سوال اگر آپ سے کیا جائے ان چاروں میں سے کون زیادہ پیارا ہے, بچے سارے پیارے ہوتے ہیں. لیکن یہ بڑا پن دیکھے والدین کا, وہ بڑا دل دیکھے ان کا, جو زیادہ محتاج ہوتا ہے اس کا زیادہ خیال رکھتے ہیں. سبحان اللہ. کبھی پرندے کو دیکھا ہے؟ جب پرندہ چھوٹا چوزا سا ہوتا ہے نا, چھوٹا سا, تو اس کے والدین دونوں کیئر کرتے ہیں, خوراک اٹھا اٹھا کر کبھی کیڑا مکوڑا جو بھی ان کو ملتے ہیں لے کے آتے ہیں, کیونکہ وہ اڑ نہیں سکتا. جب یہ چھوٹا پرندہ اڑنے کے لائق ہو جاتا ہے تو اس کے والدین اسے چھوڑ دیتے ہیں, پھر دوسرے کو توجہ کرتے ہیں. کیوں؟ کیا یہ سوچ سکتا ہے کہ اب میرے والدین نے یہ چھوڑ دیا ہے, یا آپ دوسرے سے زیادہ پیار کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں؟ نہیں. عجب بات ہے کہ یہ سوچ انسان میں موجود ہے. آج ہمیں اس کا احساس نہیں ہے, شاید کل والدین رہے نہ رہے, اور کر اگر احساس بھی ہو تو اس کا فائدہ کیا ہوگا. جب آج تو آج ہمیں احساس کرنا چاہیے، کل ہم نے دیکھا نہیں ہے. واللہ والدین خیر اور برکت اور کامیابی اور عظمت اور احسان کہ وہ ساز و سامان ہے کہ اگر ہم دنیا میں کوئی خیر اور کوئی برکت اور کوئی احسان ڈھونڈنا چاہیں تو صرف والدین کے دامن میں ہی ملے گا، ان کے قدموں میں مل سکتا ہے. تو والدین کے ساتھ حسن سلوکی ان کا حق ہے. جن کے والدین زندہ ہیں وہ تو بڑے خیر میں ہیں الحمدللہ، اور ان کی ساتھ حسن سلوکی کرتے رہیں، جنت کے دو دروازے ہیں، یہ کبھی بھی بند ہو سکتے ہیں، جنت کی طرف آسان راستے ہیں. اگر وہ غلطی پر بھی ہیں تو ان کو نصیحت کی جا سکتی ہے مؤدبانہ طریقے سے. بعض بچے تھوڑا پڑھ لکھ جاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہم سب کچھ جانتے ہیں، اور جو محنت ان کے والدین نے ان کے اوپر کی ان کا کوئی کیئر نہیں کرتے اور ہر چھوٹی بات ان کو ٹوکتے رہتے ہیں. خاص طور پہ بیٹیاں بڑی جسارت کرتے ہیں اپنی ماں کے ساتھ، یہ تم نے کیا پہنا ہوا ہے، یہ تم نے کیا کیا ہوا ہے، میں کب یوں نہیں کیا، لوگ کیا کہیں گے تمہیں، کسی کی یعنی بعض لڑکی اس طرح سے دکھا تمہیں تو بیٹے کی تمیز ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ. ابھی تک تمہیں کس نے پالا پوسا ہے، تمہیں کھانا پینا کس نے سکھایا ہے. ایک وقت ایسا تھا جو چلنے کے قابل نہیں تھی تم، انگلی پکڑ کے کس نے چلنا سکھایا ہے، کس نے تمہیں تعلیم دی، کس نے اپنی راتیں ضائع کر کے تمہاری پرورش کی، کس نے بھوک اور پیاس کو برداشت کر کے تمہارے پیٹ کو بھرا. آج دو لفظ ہم نے پڑھ لیے اور ہم کہتے ہیں یہ بیٹھنے کی تمیز نہیں، شرم نہیں آتی، اسے حسن سلوکی کہتے ہیں. نہیں کہ مذاق کر رہے تھے، یہ مذاق ہوتی ہے، اسے مذاق کہتے ہیں. مذاق کے لیے صرف والدین ہی تمہیں نظر آئے ہیں اور کوئی چیز تمہیں نظر نہیں آئی. سبحان اللہ. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے حق کے بعد والدین کا حق ہے. وبالوالدین احسان، جن کے والدین زندہ ہیں واللہ ابھی وقت ہے، اگر جنت میں داخل ہونا ہے تو آسان ترین راستہ ہے. جس نے ابھی تک رشتہ توڑا ہوا تھا معافی مانگ لے، ابھی وقت ہے، بہترین راتیں ہیں رشتے کو جوڑ لیں، آج ہی چلے جائیں، کل تو ہم نے دیکھا نہیں ہے، ابھی چلے جائیں اور ان سے معافی مانگ لیں، اس سے پہلے کہ وہ ہم سے پہلے چلے جائیں دنیا سے یا ہم ان سے پہلے چلے جائیں، اور اس حالت میں اس دنیا سے جائیں کہ والدین ناراض ہیں ہم سے، کیا منہ دکھائیں گے اللہ تعالیٰ کو. اللہ تعالیٰ یہ سوال ہم سے کر لے. میں نے بار بار تمہیں کہا وبالوالدین احسانا، کیا احسان کر کے آئے ہو والدین کے ساتھ، کیا جواب ہوگا ہمارے پاس. اس دنیا کے لیے، دنیا کی چند ٹکڑوں کے لیے ہمارے جھگڑے ہوتے ہیں، کس لیے؟ اللہ کے لیے جھگڑے ہوتے ہیں ہمارے؟ کبھی اللہ کے لیے ہم ناراض ہوئے؟ ہمارے جھگڑے ہوتے ہیں دنیا کے لیے ہیں، ہمارے جھگڑے ہوتے ہیں عام سے، جیسے بچے لڑتے ہیں آپس میں ویسے ہماری لڑائیاں ہوتی ہیں. ہمارے گھر میں جھگڑے ہوتے کیوں ہیں؟ دیکھ لیں ساس اور بہو کے مسائل کو. کوئی توحید کے اوپر جھگڑا ہوتا ہے، اتباع سنت پر کوئی جھگڑا ہوتا ہے، عام دنیا کے مسائل ہوتے ہیں ان پہ جھگڑا ہو جاتا ہے، اور شیطان اس چھوٹی سی بات کو بڑھا دیتا ہے اور ہم بھی اس میں داخل ہو جاتے ہیں اور بات یہاں تک پہنچتے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے. جن کے والدین زندہ ہیں تو یاد رکھیں ان کے لیے جنت آسان ہے، اور جن کے وفات پا چکے ہیں ان کے ساتھ حسن سلوکی کا ابھی بھی امکان ہے. ایک شخص اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کی، اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوکی کرتا تھا، سبحان اللہ، جب زندہ تھے تو کرتا تھا، اب وہ وفات پا چکے ہیں، کیا کوئی احسان باقی رہتا ہے، کوئی حسن سلوکی باقی رہتی ہے جو میں ان کے ساتھ کروں وفات کے بعد؟ صحابہ کرام کتنے عظیم لوگ تھے کہ زندگی میں بھی احسان کیا، اب وفات کے بعد بھی پوچھنے آئے اگر کوئی احسان باقی ہے تو وہ بھی ہم کریں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جی ہاں ابھی احسان باقی ہے, ان کی وفات کے بعد بھی باقی ہے. کیا احسان ہے؟ الصلاۃ علیہما والاستغفار لہما, ان کے لیے دعا کرنا اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا. اور دعا یاد رکھیے والدین کے لیے اور جو لوگ وفات پا چکے ہیں, دعا سب سے بہترین عمل ہے جس سے ان کو فائدہ ہو سکتا ہے. بعض لوگ بدعات ایجاد کرتے ہیں یا ایسے اعمال کرتے ہیں جن کا ان کو ثواب ہی نہیں ملتا اور خود گنہگار ہو جاتے ہیں. اور اکثر سوال آئے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب, اصال ثواب. قرآن مجید کی تلاوت اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہے, صحابہ کرام کرتے رہے, لیکن کسی سے ثابت نہیں ہے کہ کسی نے اپنے والدین کو یا کسی گزرے ہوئے شخص کو اصال ثواب یعنی قرآن مجید کی تلاوت یا ختم کا اصال ثواب پہنچائے. کوئی دلیل نہیں اس کی. جو سب سے بہترین چیزیں ہیں جس کی دلیل موجود ہے اس سے ہم غافل ہیں. تو ان میں سے ایک الدعاء لہما, دعا کرنا, دعا مغفرت کرنا خاص طور پہ. دوسرے نمبر پہ وَإِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا, اگر کوئی وصیت ان کی باقی رہی ہے, کوئی وعدہ کر کے گئے ہیں تو ان کے وعدے کو پورا کرو, ان کی وصیت کو پورا کرو. نمبر تین وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا, اور اگر ان کے کوئی دوست ہیں جو کہ زندگی میں دوست ہوا کرتے تھے اور ان کے دوست زندہ ہیں, ان دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرو, ان کا اکرام کرنا. والدین گئے تو ان کے دوست بھی گئے, عجب بات ہے. ہمارے بھی آج دوست ہیں, ہمارے بچے بھی جانتے ہیں کہ ہمارے دوست ہیں. جب وفات پا جائیں گے تو بچے ہمارے دوستوں کے ساتھ کیا گئے, کوئی دیکھتا ہے؟ آج ہم اپنے والدین کے دوستوں کو جانتے ہیں. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے والد کے دوستوں کو جانتے ہو؟ اچھا جانتے تو ہیں, کبھی کوئی خیریت کا پوچھا ہے؟ کبھی ان کا حال پوچھا ہے کس حال میں ہے؟ اگر والد زندہ ہو تو نہ پوچھتے, ضرور پوچھتے کیونکہ دوست ہیں ان کے. تو والدین کا حسن سلوک کی ان کی وفات کے بعد ان کے دوستوں کا اکرام کرنا. نمبر چار وصلۃ الرحم التي لا رحم لك الا من قبلهما, اور صلہ رحمی, رشتے کو جوڑنا جو رشتہ ان کی وجہ سے ہوا. والدین کے پیارے ہیں, بیٹے ہیں, بیٹیاں ہیں, بھائی ہیں, بہنیں ہیں, پھپھیاں ہیں, خالو ہیں, جتنے بھی رشتے دار ہیں وہ ہمارے بھی رشتے دار ہیں والدین کی وجہ سے. والدین وفات پا گئے تو بعض لوگ کہتے جان ہی چھوٹ گئی, کون جائے؟ عیدوں پہ خرچے ہوتے ہیں اور گفٹوں پر بھی خرچے ہوتے ہیں, ٹیلی فون کر وہاں پر بھی پیسہ ضائع ہوتا ہے. اب بس والدین زندہ ہے تو ہمارا رشتہ ہے, والدین گزر گئے تو رشتہ بھی گزر گیا. نہیں میرے بھائیو, صلہ رحمی الگ سے, جو والدین کے رشتہ دار ہیں وہ آپ کے بھی رشتہ دار ہیں, اور رشتہ جوڑنا فرض ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخل الجنت قاطع, جنت میں داخل نہ ہوگا قطع رحمی کرنے والا, رشتے کو توڑنے والا. اور والدین کی وفات کے بعد اس رشتے کو جوڑنا ہے, مزید جوڑنا ہے. جو کمی رہ گئی والدین کی وفات کی وجہ سے آپ پوری کر کے دکھائیں. اگر آپ کے بھائی بہن زندہ ہیں, والدین وفات پا چکے ہیں, تو آپ اپنے بھائی بہنوں کا خیال رکھیں, ان کا حال پوچھیں, ان کو یہ محسوس نہ ہونے دیں کہ والدین وفات پا چکے ہیں. خاص طور پہ جو بڑے ہیں, بڑے بھائی یا بڑی بہنیں ہیں, ان کو چاہیے کہ چھوٹوں کا خیال رکھیں, ان کا حال پوچھیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَهُوَ الَّذِي بَقِيَ عَلَيْكَ مِنْ بِرِّهِمَا بَعْدَ مَوْتِهِمَا, یہ حسن سلوکی جو باقی رہتی ہے ان کی وفات کے بعد. ہلاک ہو جائے وہ شخص جو اس یا ان خیرات سے محروم ہوا, رمضان آیا اور گیا, مغفرت نہ ہو سکی. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا گیا, درود نہ بھیجا. اور والدین دونوں یا ان میں سے ایک اپنی زندگی میں پایا اور جنت میں نہ داخل ہو سکے. اس حدیث کے علاوہ بعض احادیث میں بھی ہلاکت کا لفظ آیا ہے اور لعنت کا لفظ آیا ہے. لعنت بھی ہلاکت ہے. لعنت کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری کی بد دعا. یاد رکھیں لعنت کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری کی بد دعا. جو آپ کہتے ہیں فلاں پر لعنت ہو, یعنی اے اللہ تعالیٰ اس شخص کو اپنی رحمت سے محروم کر دے. آج عورتیں سن لیں, میری بہنیں سن لیں, اکثر اپنے گھروں میں اپنے بچوں پہ لعنتیں بھیجتی رہتی ہیں. پھر جب بچہ شرارتی بن جاتا ہے, نافرمان بن جاتا ہے, پھر یہی روتی ہیں کہ بچے زبان دراز ہیں. ایک بزرگ روتا ہوا ہے اور کہا ایک عورت بزرگ خاتون تھی, کہتے میرا بچہ ہاتھ اٹھاتا ہے مجھ کو. اور چند دن ایک بہن کا فون آیا, کہتی ہے میرا چھوٹا سا بچہ ہے, اس کے لیے بڑی دعائیں کرتی ہوں, ابھی سے مجھے وہ تھپڑ مارتا ہے. چھوٹا بچہ ہے, 6 سال کا بچہ ہے. کیوں ہے یہ سب؟ کبھی سوچا ہے کہیں ہماری غلطی تو نہیں ہے؟ یہ تو برا عمل ہے, ان کو سمجھانا ہے, پیار سے سختی سے سمجھانا ہے, لیکن کہیں ہماری غلطی تو نہیں ہے؟ کہیں میں نے تو کبھی بد دعا نہیں کی؟ ہو سکتا ہے دعا کی قبولیت کے بعض اوقات خاص ہوتے ہیں, کہیں یہ نہ ہو کہ یہاں سے منہ سے بد دعا نکلے, وہاں قبولیت کا وقت ہو, اللہ تعالیٰ اس بد دعا کو قبول کر لے اور بچہ ہلاک ہو جائے. اور کئی ایسے واقعات ہیں جو اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں, کانوں سے سنے ہیں, آپ نے بھی دیکھے ہوں گے. زندگی برباد ہو گئی بعض بچوں کی والدین کی بد دعا کی وجہ سے, بے صبری کی وجہ سے. اور عذاب میں وہ بچے صرف نہیں ہیں, ان کے والدین ان سے زیادہ عذاب میں ہیں ایک بد دعا کی وجہ سے. تو لعنت کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری کی بد دعا. آج سے یاد رکھیں, میں نے بعض میں رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں بچے پہ لعنت بھیج دی. اللہ کے لیے اپنے الفاظ درست کر لیں, اللہ کے لیے اپنے بچوں پر رحم کرو, کرم کرو اپنے بچوں پر. میں اپنے بچوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں آپ کے بچوں کی بات کر رہا ہوں. آپ کے اپنے ہی پیارے ہیں, اللہ کے لیے پر رحم کرو. اگر آپ رحم نہیں کریں گے تو معاشر رحم نہیں کرے گا ان کے اوپر, کوئی اور رحم نہیں کرے گا. بعض حدیث میں لعنت کا لفظ آیا ہے, اور لعنت بھی بد دعا ہے. جیسے رغم انت بد دعا ہے, لعنت بھی بد دعا ہے. اور ہم سب جانتے ہیں, عجب بات دیکھیں کہ سود پر لعنت بھیجی گئی, رشوت پر لعنت بھیجی گئی. سود کھانے والا, کھلانے والا, رشوت کھانے والا, کھلانے والا اور گواہ, سب پر لعنت ہے. پھر بھی رشوت لیتے ہیں, پھر بھی سود کھاتے ہیں, ہلاک ہو جائیں ایسے لوگ جو سود کھاتے ہیں, جو رشوت لیتے ہیں. یہ بد دعا میری طرف سے نہیں ہے, یہ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بد دعا ہے. اللہ تعالی نے لعنت بھیجی ہے. اور بعض روایات میں آیا ہے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لعنت ہو اس شخص پر جو اپنے والدین پر لعنت بھیجتا ہے. تو تعجب ہوا بعض صحابہ کو, کیا کوئی شخص اپنے والدین کو بھی گالی دیتا ہے, لعنت بھیجتا ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جی ہاں, اس کی صورت یہ ہے کہ کوئی شخص دوسرے کے والدین کو گالی دیتا ہے, لعنت بھیجتا ہے, وہ اس کے بدلے میں اس کے والدین کو گالی دیتے ہیں, لعنت بھیجتے ہیں. دیکھنی آج کل ہمارے جوان, اور ہم سب پہ رحم فرمائے, بہت اچھے بھی ان میں سے بعض کی بات میں کرتا ہوں, جو شیطان کی جال میں پھنسے ہوئے ہیں, جب لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو گالی کسے ملتی ہے؟ اس کو گالی نہیں دیتے, جس کا قصور ہے اس کو گالی نہیں دیتے. وہ کہتے قصور تمہارے والدین کا ہے, اس لیے گالی جو ان کو دیں گے. اب ان کا کیا قصور ہے؟ والدہ بیچاری سجدے میں ہے, نماز پڑھ رہی ہے اور وہ گالیاں دی جا رہی ہیں, لعنت والدین پہ بھیجی جا رہی ہے. اور کردار دیں گے اس بیٹے کا, کتنا عجیب سا بیٹا ہے یہ. والدہ اس کے لیے سجدے میں دعائیں کر رہی ہے, اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو کامیابی عطا فرما, اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو ہدایت دے, اور بیٹے کا یہ کردار ہے کہ اس کی وجہ سے اس کی ماں پر لعنت بھیجی جا رہی ہے. ان للہ و ان الیہ راجعون. یہ بچے نہیں، یہ مصیبتیں ہیں، صرف اپنے گھر والوں کے لیے نہیں، پورے معاشرے کے لیے مصیبتیں ہیں. جو اپنے والدین پر لعنت بھیجتے ہیں وہ دوسروں کے لیے کیا خیر عمل کریں گے، یا کیا خیر کا تصور ہم کر سکتے ہیں ان سے؟ الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. اور اسی طریقے سے لعنت بھیجے گا جس نے بدعتی کا اکرام کیا. بدعتوں کا اکرام نہیں کیا جاتا، بدعتوں سے دوری اختیار کی جاتی ہے، اور وہ ہم دیکھتے ہیں کہ بدعتوں کا اکرام کیا جاتا ہے. لعن اللہ من آوى محدثا، لعنت اس شخص پر جو بدعتوں کا اکرام کرتا ہے. بدعت کا اکرام نہیں کیا جاتا. اور اسی طریقے سے لعنت کے لیے بہت لمبی اس میں پورا خطبہ دیا تھا، اب خطبہ سن لیں پورا. اسی طریقے سے ہلاکت کی بد دعا میں بعض لفظ آیا ہے، اجتنبوا السبع الموبقات، موبقات کا لفظ آیا ہے، سات مہل چیزوں سے، ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو. الفاظ دیکھیں، واضح الفاظ بچنے کے، کس چیز سے؟ ہلاک کر دینے والی چیزوں سے. ویسے تو ہر نافرمانی ہلاکت ہو، لیکن یہ سات خاص ہیں جن میں سے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے نمبر پہ اشرک باللہ، شرک کا نام لیا ہے. شرک سب سے بڑی ہلاکت ہے، شرک کے ساتھ کوئی عمل صالح باقی رہ نہیں سکتا. اللہ تعالی کے حق، سب سے بڑا حق توحید عبادت ہے. جو شخص اللہ تعالی کے حق توحید عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتا، وہ سب سے بڑا خسارے والا اور نقصان پانے والا انسان ہے، سب سے بڑا ہلاک ہونے والا انسان ہے. کیونکہ شرک کے ساتھ کوئی عمل صالح باقی رہی نہیں. الاشراک باللہ، پھر جادو، اور جادو کتنا ہمارے معاشرے میں عام ہوا ہے. جادوگر بھی ہلاک ہے، جادو کرنے والا بھی ہلاک ہے، جادو کروانے والا بھی ہلاک ہے، جادوگر کے پاس جانے والا بھی ہلاک ہے، جادوگر کی تصدیق کرنے والا بھی ہلاک ہے. پھر والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنا، یتیم کا مال کھانا، سود کھانا، آخر تک یہ سارے کے سارے ہلاکت کی چیزیں ہیں، موبقات ہیں. آج معاشرے میں دیکھیں کتنے عام ہو چکے ہیں. یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ اس کا کلیہ لے لیں آپ، اور یہ کلیہ سورۃ العصر میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، ہر انسان خسارے میں، سراپا خسارے میں ڈوبا ہوا ہے. الا، استثناء ہے، سوائے کس کے؟ ان لوگوں کے جن میں یہ صفات پائے جائیں، یہ ہلاکت سے دور ہیں، ہلاکت سے محفوظ ہیں، خسارے سے محفوظ ہیں. الذین آمنوا، جو ایمان لے کے آئے، وعملوا الصالحات، اور اچھے عمل کیے، صالح عمل کیے، وتواصوا بالحق، اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، وصیت کی، وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی. ایمان سب سے پہلے ہے، اور ایمان بغیر علم کے ممکن نہیں ہے. اس لیے بعض علماء نے یہاں پر ایمان کی جگہ علم کا لفظ بیان فرمایا ہے، کہ علم ہی نجات ہے. اور جتنی میں نے ہلاکت کی چیزیں بتائی ہیں، ان سب کی بنیادی وجہ جہالت ہے. جہالت ہے کہ رمضان آیا اور گیا، مغفرت نہ ہو سکی. جہالت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور لیکن یہ جہالت کب تک رہے گی؟ لعنت کے تعلق سے ہم سب یہ چیزیں جو ہیں جانتے ہیں، لیکن اپنا رخ یوں کیا، اپنا منہ موڑا ہوا ہے ہم لوگوں نے، جیسے کچھ ہوا بھی نہ ہو. اور جہالت دور ہوتی ہے، جہالت کی تاریکیاں ختم ہوتی ہیں علم سے. الذین آمنوا، اور علم، ایمان بغیر علم کے ممکن نہیں ہے. تو علم، علم کی چیز کا بنیاد علم ہے، ایمان کا علم، توحید کا علم. پھر کلمہ توحید کی لوازمات کا علم، یہ تو جان لیے کلمہ توحید کا معنی کیا ہے، صحیح معنی. پھر ارکان کیا ہیں، اس کی شرطیں کیا ہیں. کلمہ توحید کی لوازمات بھی ہیں، جن کے بغیر کلمہ توحید پر عمل جو ہے ادھورا رہ جاتا ہے، اور کوئی فائدہ نہیں ہوتا کلمہ توحید کا، جسے کہتے ہیں اصول العقیدہ یا اصول الایمان، بعض علماء فرماتے ہیں. اور وہ پوری کتابیں لکھی گئیں مسلمان کا عقیدہ کیا ہے، کیسے ہونا چاہیے، اور اس میں اصول بیان کیے ہیں، تفصیل سے 50 کے قریب ہیں، اور اگر اجمالاً ہو تو 10-12 کے قریب ہیں. یہ اصول الایمان ہے. کیا ہم جانتے ہیں اصول ایمان کیا ہے؟ سب سے پہلا ہے ارکان ایمان پر ایمان، اور ایمان کے رکن ہیں، چھ رکن ہیں، جانتے کون سے ہیں؟ ان کی تفصیلات جانتے ہیں ہم کیا؟ پھر ایمان ہوتا کیا ہے؟ ایمان کا معنی کیا ہے؟ پھر صحابہ کرام جن کی طرف سے ہمیں یہ دین ملا ہے، ان کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہونا چاہیے؟ ہمارا ایمان کیسے ہونا چاہیے ان پر؟ یہ بھی ایمان کا حصہ ہے، اصول ایمان ہے یہ بھی. اسی طریقے سے تقریباً 12 کے قریب اصول ہیں ایمان کے، اور کتابوں میں موجود ہیں اور ریکارڈنگ بھی ہو چکی ہیں، نیٹ پہ بھی موجود ہیں. تو گزارش ہے حاضر السامعین سے ان اصول ایمان کو سمجھ لیں. یہ عقیدے کے اصول ہیں، مسلمان کا عقیدہ کیا ہے اور کیسا ہونا چاہیے آج ہمیں جاننا چاہیے. اگر نہیں جانے تو ہلاکت ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا. آمنوا کیسے؟ آمنوا صرف زبان کا قول آمنوا ہو گئے ہم لوگ مومن؟ نہیں. تو ایمان کے لیے ایمان پر عمل کرنا ضروری ہے، اور عمل سے پہلے علم ضروری ہے. تو علم حاصل کریں، پھر اس پہ عمل کریں. دوسری صفت جو ہے نجات کی، علم پر عمل کریں. وہ عمل کرنے کے بعد پھر اس کو آگے بڑھائیں، دعوت اور تبلیغ میں بلائیں لوگوں کو. کس کی طرف؟ اس علم کی طرف جو حاصل کیا ہے. دعوت اور تبلیغ جہالت کی بنیاد پر نہیں ہوتی جیسے کہ بعض لوگ کرتے ہیں. دعوت اور تبلیغ کی بنیاد علم پر ہوتی ہے. اگر علم ہے تو دعوت اور تبلیغ بھی ہے، علم نہیں ہے تو پھر دعوت اور تبلیغ بھی نہیں ہے. اسے تیسرے نمبر پہ ہے، علم ہے، عمل ہے، پھر دعوت ہے. اور ان سب چیزوں پر عمل تب ممکن ہوگا جب صبر ہم کر سکیں گے. تو صبر چوتھے نمبر پہ ہے، یہ بنیاد ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالحین کے روشن منہج کو سمجھنے کی، اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں ہر مہلک چیز سے نجات عطا فرمائے. ہمارے زندگی کو خیر و برکت سے عام کر دے. اور جتنی بھی موبقات ہیں، جتنی بھی ہلاکت کے راستے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو دور فرمائے. اور اللہ تعالی ہمارے عبادات قبول فرمائے، ہمارے روزے، ہمارے عمرہ، ہمارے صدقات اور خیرات اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ہمارا قیام اور دیگر عبادات قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں اس سامرت و قدر کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہم سے قبول بھی اللہ تعالیٰ قبول بھی فرمائے. اور جتنی بھی مسلمان تکلیف میں ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی تکلیف کو دور فرمائے. جو بھی مریض اللہ تعالیٰ ان کو شفا عاجلہ کامل عطا فرمائے. جو وفات پا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب پر رحم فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. اچھا بھائی، جانے سے پہلے چند تحفے آپ لوگوں کے لیے. جو میں نے وعدہ کیا تھا کہ عقیدے کے تعلق سے چند سوالات ہیں اور ان کے جواب بھی لکھے ہوئے ہیں، چھوٹا سا کتابچہ ہے، آپ یہ لے جائیں اور روزانہ ایک سوال یاد کریں. بس 50 دن میں آپ 50 سوال یاد کر لیں گے. آپ بیٹھے ان شاء اللہ سب کو مل جائے گا ان شاء اللہ.
سب ایک کوشچن ہے والدین کے حوالے سے کہ جن کے والدین نہیں آ سکے سعودی عربیہ میں اور حج اور عمرہ نہیں کر سکے اور وہ وفات پا گئے، کیا ان کی اولاد ان کے لیے حج اور عمرہ کر سکتی ہے؟
جی ہاں، کر سکتی ہے، کوئی حرج نہیں. والدین کے لیے جو وفات پا چکے ہیں حج اور عمرہ کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. نعتوں کا سسٹم نہیں، دیکھیں جس نعت میں شرک کے الفاظ ہیں وہ تو ہے جائز نہیں، شرک ہے. جس نعت میں شرک کے الفاظ نہیں ہیں وہ بھی جائز اس لیے نہیں ہے کہ اصل جو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا شعر تھا. اگر نعت کو شعر کے انداز میں پڑھ دیا جائے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر نعت کو سریلی آواز میں جیسے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے ایسے پڑھا جائے تو یہ ٹھیک نہیں، کیونکہ یہ ایک بدعتی گروہ کی نشانی بن چکی ہے. اہل بدعت صوفیوں کی نشانی بن چکی ہے، اور اہل بدعت سے مشابہت کے ہمیں منع کیا گیا ہے، ان سے مشابہت نہیں کرنی. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی نعتیں پڑھا کرتے تھے، وہ نعت اس انداز میں جیسے کہ آج ہوتی ہے. خاص موقع تھے، سفر کی حالت میں ہوتے تھے، رجز ہوتا تھا، یعنی شعر کی حالت میں بعض صحابہ کچھ پڑھتے تھے، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے. سن حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ شاعر تھے، لیکن کیا نعت کی صورت میں ایسے پڑھتے تھے؟ نہیں، خاص موقع ہوتے تھے. یہ تو ہر وقت ہر جگہ پہ بلکہ ایک ریکارڈنگ ہو رہی ہے، خاص سسٹم قائم ہو گئے، بلکہ یہ چار قدم آگے بڑھ کے میوزک تو جب کہتے ہیں نا حرام ہے، کوئی دف شروع کر دیا تھا، دف بھی جائز نہیں ہے اس موقع پر. اچھا پھر ان کا اچھا دف حرام ہے، وہ چار پانچ مولوی پیچھے بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے منہ سے آوازیں کر نکالتے رہتے ہیں. عجب سی بات ہے، یعنی کیا یہ ہمارا دین ہے کہ اس طریقے سے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے؟ تو یہ درست نہیں ہے، اللہ کو ذکر ہے. اچھا بعض ساتھیوں کو اگر کتابیں نہیں ملی تو معذرت چاہتے ہیں، کیونکہ نسخے اتنے ملے تھے، تو انشاءاللہ اگلے ہفتے انشاءاللہ ہم لے کے آئیں گے. تو آپ فکر نہ کریں، رمضان کریم ہاں جائز ہے، کوئی مشکل نہیں. روزے کے حالت شوگر ٹیسٹ کرا سکتے ہیں، خون نکالا جا سکتا ہے ٹیسٹ کے لیے، کوئی روزہ نہیں ٹوٹتا. کیا ٹائم ہوا؟ طواف کی کوئی دلیل نہیں ہے کسی زندہ شخص کے لیے، عمرہ بھی نہیں ہو سکتا زندہ شخص کے لیے اور طواف بھی نہیں ہو سکتا. مرحومین کو عمرہ کر سکتے ہیں، طواف نہیں کر سکتے، صرف طواف اکیلے نہیں کر سکتے. آپ حج عمرہ کی دلیل ہے، آپ میت کو وہ چیز پہنچا سکتے ہیں اصال ثواب کے لیے جس کی دلیل موجود ہو. عمرہ کی دلیل موجود ہے، حج کی بھی موجود ہے، دعا کی موجود ہے، صدقات و خیرات کی موجود ہے، صدقہ جارے کی موجود ہے، اس کی سب کی دلیل موجود ہے. جس کی نہیں ہے وہ نہ کریں. آپ نہیں زندہ شخص کے لیے عمرہ حج بھی نہیں کیا جا سکتا، الا یہ کہ ایسی بیماری ہو جس سے وہ شفایاب نہ ہو سکے. بڑھاپا بہت زیادہ ہو گیا، سواری پر سوار نہیں ہو سکتا، سفر نہیں کر سکتا، ان کے لیے کر سکتے ہیں، یہ ایکسپشن ہے. کر سکتے کوئی حرج نہیں ہے، جی کر سکتے کوئی حرج نہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سورہ فاتحہ رکن ہے نماز کا، جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خداج ہے خداج ہے خداج ہے، یعنی نماز نہیں ہوئی، ناقص ہے ناقص ہے ناقص ہے. نماز کی تکمیل ہوتی ہے سورہ فاتحہ سے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اب اگر امام آپ کو موقع نہ دے پڑھنے کا تو آپ امام کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. رکوع میں شامل ہونے سے علماء کے اختلاف ہے، دو قول علماء کے، ایک قول یہ ہے کہ رکعت دوبارہ دہرائی جائے، رکعت نہیں ہوئی، دوسرا قول ہے کہ رکعت ہو گئی ہے، اور دونوں قول سلف سے ثابت ہیں. جو قول میں راجح سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ رکعت ہو جاتی ہے. جی جی ہاں جی ہاں، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ہمیں حکم دیا ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھا کریں، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے ہی یہ رکوع ساقط ہو گیا جب کوئی شخص رکوع کی حالت میں پہنچ جاتا ہے. کیونکہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کی روایت، جب رکوع میں شامل ہوئے اور سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے آخر میں یہ فرمایا ہے کہ زادک اللہ حرصا ولا تعد، اللہ تعالیٰ تمہارے اس حرص میں مزید اضافہ فرمائے اور تمہارے اس نیک تمنا میں مزید اضافہ فرمائے، دوبارہ ایسے نہ کرنا، تو منع فرمایا ہے ایسے نہ کرنے سے. اگر نماز یہ رکعت نہ ہوئی ہوتی تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جا کے اپنی رکعت پہلے پوری پڑھو، پھر اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دوسری ہدایت کرتے، جیسا کہ اس شخص کو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ نماز پڑھنے کا حکم دیا جس نے نماز میں غلطی کی. جب اس شخص نے آ کے یہ عرض کی کہ اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم جس کی میری جان ہے، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، میں اس سے بہتر نماز نہیں پڑھ سکتا، فعلمنی، مجھے تعلیم دیجیے، مجھے سمجھائیں میں نماز کیسے پڑھوں. پھر اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز کا طریقہ سمجھایا ہے، اور اس پہ صحابہ کرام کا عمل ہے، پانچ صحابہ کا اس پہ عمل ہے کہ جب وہ رکوع میں شامل ہو جاتے تو دوبارہ اس رکعت کو نہ دہراتے، جس میں سیدنا ابوبکر صدیق ہیں، سیدنا زید بن ثابت ہیں، سیدنا عبداللہ بن مسعود ہیں، سیدنا عبداللہ بن عمر ہیں، سیدنا عبداللہ بن زبیر ہیں، اس سے سند کے ساتھ ان سب سے ثابت ہے کہ جب رکوع میں شامل ہو جاتے تو دوبارہ اس رکعت کو نہ پڑھتے. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اپنے ایک ساتھی کے ساتھ، شاگرد کے ساتھ مسجد میں داخل ہوتے ہیں امام رکوع کی حالت میں ہوتا ہے، خود بھی رکوع میں شامل ہو جاتے ہیں، جب امام سلام پھیر دیتا ہے تو جو شگرد اس کو کھڑا ہو جاتا ہے، سمندر مسعود ہاتھ پکڑ کے بٹھا دیتے ہیں، تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد وہ شگرد کہتا ہے یا ابا عبد الرحمن، اے ابو عبد الرحمن رضی اللہ عنہ، آپ نے مجھے کیوں روکا؟ میں نے تو رکعت کو نہیں پایا. سمندر مسعود عنہ فرماتے ہیں آپ کی رکعت ہو گئی ہے، رکوع میں شامل ہو گئے، آپ کی رکعت ہو گئی ہے، اور اسے منع کر کیا کہ دوبارہ اسے نہ پڑھو. تو ہمارے پاس صحابہ کرام کا عمل ہے، بعض لوگ کہتے ہیں امام بخاری اسے ثابت ہے، دیگر علماء سے ثابت ہے. میں نے کہا یہ اختلافی مسئلہ ہے، جو لوگ پڑھ لیتے ہیں ان کا تقویٰ ہے، جو لوگ نہیں دہراتے ان کا تقویٰ ہے. تو دلائل دونوں طرف ہیں، یہاں پہ پاس صحابہ کرام کا عمل ہے جس میں چاروں فقہا بھی ہیں، اکثر محدثین کا بھی یہ عمل ہے کہ رکعت ہو جاتی ہے، جو دوبارہ رکعت پڑھ لیتا ہے تو وہ پڑھ لے، اس کے پاس دلیل ہے. میں جو میں بہتر سمجھتا ہوں، جو میں نے اپنے علماء سے سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ رکعت ہو جاتی ہے. اس میں میں نے پانچ صحابہ کا نام لیا ہے، چار فقہا اور دور حاضر کے جو علماء ہیں، ان میں شیخ بن باز، شیخ ابن عثیمین، علامہ ناصر البانی رحمۃ اللہ علیہ، ان سب کا یہ قول ہے. واللہ اعلم.